خدا کے دین میں اس طرح سے علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتا. اب یہ کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ اس طرح سے کرے جیسا کہ دعائے کمیل کے اندر مولانا نے ارشاد فرمایا، خدا میری زندگی کو وردن واحدہ، ایک ورد بنا دے. ایک ورد بنا دے کیا مطلب؟ جو کچھ کروں اس کے لیے کروں جس کے لیے پیدا کیا ہے، جو کچھ کروں اس سے جو میری خلقت تھی اس کا ہدف پورا ہو جائے. آپ کے ذہن میں ہے کہ دعائے مکارم الاخلاق کے جملے پڑھتے وقت یہ جملہ آیا تھا کہ خدا مجھے ایسے کاموں میں مشغول نہ کر جن کا تو نے کل مجھ سے سوال نہیں کرنا، میں کیوں ایسا کوئی کام کروں. تو میری زندگی ایسی ہو جائے، چاہے دنیا کے لیے کروں چاہے آخرت کے لیے کروں، کروں وہ کروں جو تو چاہتا تھا کہ میں دنیا میں انجام دوں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کس کام کے لیے یہاں بھیجا تھا؟ وہی جو عبادتوں کے اندر ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کا قرب. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں جو کام کروں کہیں نہ کہیں قربت کا نتیجہ دے دے مجھے، وہ میرے قربت کا سبب بن جائے. اب انسان کی زندگی میں یہ جو معاملہ ہے، کم سے کم آج کی دنیا میں یہ بہت ٹیڑھا معاملہ بن گیا ہے، سمجھانا بھی بہت مشکل ہے. پہلے میں بہت کوشش کرتا تھا کہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں، پھر اپنے دوست ناراض ہو جاتے تھے کہ بھئی یہ کیا کہہ دیا آپ نے، لیکن حقیقت یہی ہے. اب میں نے کہنا چھوڑ دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں تھک گیا، لیکن ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ حقیقت یہی ہے. خدا نے دو چیزیں نہیں رکھی ہیں. مثلا کوئی ہم سے، میں کسی سے پوچھوں کہ بھئی تم یہ جو جاب کر رہے ہو اس میں کیا کرتے ہو، تو کہتے ہیں جو جاب کرتا ہوں اس میں میں مثال کے طور پر ہوٹل کی مینجمنٹ کرتا ہوں. یہ جو ہوٹل کی مینجمنٹ ہے یہ کوئی ثواب کا کام ہے؟ تو مجھ سے کہے گا، مثلا میں نے پوچھا مثلا اس ہوٹل میں کون لوگ آتے ہیں، کہنے کا مولانا چھوڑ دیں کون لوگ آتے ہیں، اس ہوٹل میں کیا ہوتا ہے، ارے نہیں مولانا اس کا تذکرہ نہیں کر. تم کیوں ہو یہاں پہ؟ مولانا کیا کروں، روزی روزگار کا معاملہ. یہ دو چیزیں علیحدہ کیوں کر رہے ہو؟ خدا نے خلق نہیں کیا کہ میں اور تم زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کریں، کچھ زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے، کچھ زندگی گزار رہے ہیں آخرت کے لیے، دونوں کو ایک ہی کے لیے گزارو. تو کہتا کوئی مولانا جاب کہاں سے آئے گی؟ بھائی کام کو ایسا کام کرو جو خود بھی کام اچھا ہو، کمائی بھی ہو. ہم لوگوں نے ڈسٹنگوش کر دیا، ہم نے کہا نہیں، یہ کہ میں رزق حلال کما لوں یہ عبادت ہے، اب وہ رزق حلال کمانے میں کیا کروں، چاہے وہ عبادت نہ ہو کوئی بات نہیں. یہ بہت ٹیڑھا معاملہ ہے آج کے، اس کو میں نے بتایا آج کل تو اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے، اور میں نے اسی خاطر اب اس کے اوپر زور دینا بند کر دیا. لیکن میں آئیڈیل عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آئیڈیل کیا ہے؟ دیکھیے اپنی مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. بھائی سادہ ترین مثال، حضرت میسن تمار کھجور بیچتے تھے، کھجور بیچتے تھے. اچھا کھجور بیچنا واجب ہے؟ نہیں. لیکن کیا کھجور بیچنا حرام ہے؟ نہیں. کھجور بیچیں گے تو کیا ہوگا؟ خوب لوگوں کی زندگی میں ایک کام ہے غذا فراہم کرنا، لوگوں کو کھانا فراہم کرنا، یہ کام ہے. اگر نہ بیچیں تو کچھ سوسائٹی میں ڈسرپشن ہوگی، کچھ چیزیں خراب ہوں گی. ہاں خراب ہوں گی، غلے کا معاملہ ہے، نہیں بیچیں گے لوگوں کے اوپر بھوک کا معاملہ آ سکتا ہے، گندم غذا خوراک. اسی طرح گھر بنانا واجب ہے، واجب شاید نہ ہو. سب گھر بنانا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ معاملہ خراب ہو جائے گا. گھر بنانے چاہیے. ایک آدمی گندم بیچتا ہے، گندم بیچنا واجب ہے؟ نہیں واجب نہیں ہے. سب چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ کام خراب ہو جائے گا. صحیح. اب نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے، اس میں ہمارا ایک مومن بھائی اکاؤنٹنٹ ہے. یہ جو تم اکاؤنٹنٹ ہو جس کام کے لیے، یہ کام واجب ہے؟ نہیں. سب لوگ چھوڑ دیں کوئی نقصان ہوگا؟ بہت اچھا ہو جائے گا، سب چھوڑ دیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. تو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ مولانا میں رزق حلال کما رہا ہوں. اب یہ کون سا رزق حلال ہے؟
یہ کہاں سے رسک حل ہے؟
نہیں موج، میں 9 بجے آتا ہوں، 5 بجے جاتا ہوں، میں اپنا کام ڈھنگ سے کر رہا ہوں. وہ صحیح ہے، تم اپنا کام ڈھنگ سے کرو، جس سسٹم میں تم بیٹھ کے کام کرو یہ سسٹم کیا کر رہا ہے یہ بھی تو دیکھو، وہ ڈھنگ کا کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے، اس کا بھی ڈھنگ کا کام ہونا ضروری ہے. اب بہت سارے لوگ اس کے اوپر مجھ سے کہتے ہیں ہم کہاں جا کے جاب کریں گے. چلو یہ کہہ لیتا معاملہ، کہاں جا کے جاب کرو گے، ابھی ٹیمپرری کر لو، اپنی زندگی میں پلان کرو کہ مجھے کسی اچھے سسٹم میں جانا چاہیے، کوئی اچھا کام کرنا چاہیے. زندگی کی بہت ساری ضرورتیں ہیں جن کو پورا کرنا اہم ہے. حتیٰ بہت عوامی مثال اگر میں عرض کروں، مثلا یہاں پہ لائٹ لگی ہوئی ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، یہ کسی نے بجلی کے تار بچھائے ہوں گے، یہ کام واجب ہے؟ نہیں، شاید واجب نہیں ہے. سب چھوڑ دیں؟ نہیں نہیں چھوڑیں، ضرورت ہے اس کی، اسے کریں، اس کو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کمائیں رسک حلال. ٹرانسپورٹ کا ایک آدمی کام کرتا ہے، واجب ہے؟ شاید واجب نہ ہو. سب چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. لکھے ٹرانسپورٹ ہے، لوگوں نے موو کرنا ہے ادھر سے ادھر، اس میں کام کریں؟ ہاں بالکل کرو، کوئی مشکل نہیں. بہت سارے کام ہیں زندگی کے جن کا ہونا ضروری ہے، واجب شاید نہ ہو لیکن چھوڑ دیں سب لوگ، کام خراب ہو جائے گا. صرف کون سے کام کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرو، بہتر ہے زندگی کا صرف کرنا اس میں اچھا نہیں ہے. وہ جو فضول کام ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کو، شاید نقصان ہوگا الٹا، اس کو جا کے ڈھونڈیں کہ بھائی اپنی زندگی کو کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں. بہرحال میں اس کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں کروں گا، میں عرض کر چکا ہوں میں بوڑھا ہو گیا ہوں اسے بول بول کے. میرے اندر بھی ہمت ختم ہو گئی اس کے اوپر کہنے کی.
باواز بلند صلوات
صلی اللہ علیہ
محمد.
اب مجھے آپ کی سلامتی کے لیے درود بھجوانا پڑے گا. اب آپ اپنی سلامتی کے لیے تمام مومن و مومنات جو کوئی جہاں کہیں بھی مشغول ہے، حلال کما رہے ہیں، زندگی کو اہل بیت کے نام پہ گزار رہے ہیں، سب کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اور سب سے بڑھ کر مولا امام زمانہ کی سلامتی کے لیے، تشریف آوری کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.
صلی علی محمد آل محمد.
اب یہ کہ انسان اپنی زندگی کو صحیح راستے کے اوپر رکھے، کام کو ایسا کرے جس کو کر کے فخر کرے. زندگی میں جب مرنے لگتا ہے انسان تو ایک سخت وقت آتا ہے، میں نے شاید کل پرسوں آپ کی شدت میں عرض کیا تھا، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے انسان کے اوپر بڑا سخت ایک وقت آتا ہے. اب ممکن ہے کہ بڑھاپے میں آ جائے، ممکن ہے جوانی میں آ جائے، ممکن ہے بالکل مرنے سے 20 منٹ پہلے، آدھے گھنٹے پہلے آئے. وہ کیا ہوتا ہے، انسان کا ذہن اس سے پوچھتا ہے تم نے زندگی گزاری کہاں. بہت سخت ہوتا ہے اس ٹائم کے اوپر یہ جواب دینا کہ زندگی کہاں گزاری. یہ جو میں کچھ میڈیکل کی رپورٹس دیکھ رہا تھا، بڑی عجیب چیز تھی، مجھے نہیں پتا کہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن کسی ایکسپرٹ نے لکھی تھی، اس نے لکھا کہ مرنے سے پہلے انسان کے اوپر کوئی ایسا ٹائم گزرتا ہے جو ہمیں دیکھنے میں کچھ منٹ لگتا ہے، لیکن جس کے اوپر گزر رہا ہوتا ہے اس کو فیلنگ بہت لمبی ہوتی ہے، بہت لمبی فیلنگ ہے. نہیں معلوم برین سیلز کے اندر کوئی انٹریکشن ہے، ایکشن ہے، کیا مشکل ہے. اس کے اوپر بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں کہ کچھ ایسے میڈیسن کے اندر، پرانے زمانے کی میڈیسنس کے اندر ایسا تھا ایک چیپٹر کہ انسان اگر ان دواؤں کو کھا لے تو اس کو اپنا ڈیوریشن بہت لمبا لگے گا. مثلا وہ نیند کے اندر آپ نہیں دیکھتے کیسے ہو جاتا ہے، آپ سوتا ہے آدمی 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، لیکن کوئی خواب دیکھ لیتا ہے جو لگتا ہے جیسے پورا بچپنا اسی خواب میں گزر گیا، پوری جوانی اسی خواب میں گزر گئی. تو یہ پاسبلٹیز ہیں، مرنے سے پہلے لگتا ہے ایسا کوئی ٹائم آتا ہے انسان کے اوپر جب انسان اپنی لائف کو ریویو کرتا ہے، اور اس ریویو میں بڑا تکلیف دہ ٹائم آتا ہے اگر انسان کے پاس اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ نہ ہو. کیا بتائیں میں نے کیا کیا زندگی، چلو یہ فرض کرو نہیں آتا، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آتا ہے، فرض کرو نہیں آتا، مرنے کے بعد تو آئے گا نا، جب انسان کا نامہ اعمال کھلے گا آئے گا یا نہیں آئے گا، تب تو آئے گا، چاہے مرنے کے وقت آئے چاہے مرنے کے بعد آئے، واپسی کی کوئی گنجائش ہے کہاں گنجائش. یہ تو وہ روڈ ہے جس میں نہ کوئی یو ٹرن ہے نہ کوئی ایگزٹ ہے، یہی ہے جو چلی جا رہی ہے. تو انسان اپنے آپ کو کس بات پہ سیٹسفائی کرے؟ مثلا میں روزانہ 10 گھنٹے کہیں پہ گزار رہا ہوں، نہ اس کے ماحول سے خوش ہوں، نہ اس کے کام سے خوش ہوں، کیوں گزار رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے ہاتھ میں چند روپے آنے ہیں، اللہ سے دعا کروں خدا ہے کسی اور جگہ سے دے دے، اس مصیبت سے تو جان چھوڑے، پھر شاید خدا و نبتال راستے بھی نکال دے کہ بھائی کسی ایسی جگہ پہنچا دے۔ پتہ نہیں کتنے دوست احباب ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ مثلا ہم نے خدا سے دعا کی کہ خدا نوکری کو ایسی دینا جس میں میری نماز قضا نہ ہو، میری نماز دیر نہ ہو۔ امریکہ میں ایک لڑکے نے بتایا، کہنے کا میں 6 مہینے تک بے روزگار بیٹھا رہا اپنی گریجویشن کے بعد، اس انتظار میں کہ جاب آئے گی، کوئی جاب ہی نہیں آتی تھی، اور میں ہمیشہ خدا سے دعا کرتا رہا خدا جاب دینا تو ایسی دینا جس میں میری نماز دیر نہ ہو، نماز میں اول وقت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی لاستان 12-6 مہینے بعد اس کو کیسے جاب ملی، اس نے کیا کیا، تو یہ سب ہے۔ اب اپنی زندگی کا حاصل دیکھیں، میری زندگی کا حاصل صحیح ہونا چاہیے۔ البتہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوتاہیوں تو ہم سب لوگ بہت کر رہے ہیں، زندگی کو ضائع بھی کر رہے ہوتے ہیں، کئی کئی گھنٹے بعد اوقات ضائع ہو جاتے ہیں، زندگی ضائع نہیں ہونی چاہیے، اصولی بات تو یہی ہے، لیکن کوتاہی کر لیتے ہیں۔ اب اسی میں ایک اور چیپٹر ہے، اگر انسان کی اپنی زندگی صحیح گزر رہی ہو پھر کوئی مشکل آئے تو وہ کسی اور طریقے سے دیکھ سکے گا، لیکن اگر زندگی میں غلطیاں کر رہا ہو اور پھر مشکل آئے پھر بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ اس چیپٹر کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مشکل آئی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو مشکل آئی ہے یہ ہماری کسی غلطی کا نتیجہ ہے یا خدا ہم سے امتحان لے رہا ہے، یہ کیسے پتہ چلے؟ اب جیسے مثلا ہم لوگ ظاہر عزداری سید الشہداء کے لیے کربلا کے واقعے کو یاد کرتے ہیں، کربلا کسی کی غلطی کا نتیجہ نہیں ہے، قوم نے ایک غلطی کی ہے، اس قوم کو غلطی کی سزا ملی ہے۔ سید الشہداء کمال کے راستے پر تھے، ان کے اصحاب کمال کے راستے پر تھے، وہ کیوں اس سختی سے گزرے؟ خدا نے کمال پہ پہنچانا چاہتے، جس کمال پہ خدا نے متعال حضرت حر کو پہنچانا چاہتا تھا وہ کربلا میں شہید ہوئے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا، ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوئی، انہوں نے اچھا کیا۔ قوم نے غلطی کی جب سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا۔ اب ہم سب کے سامنے ایک سوال آتا ہے جب بھی کوئی مشکل آئے گی، وہ سوال کیا ہے؟ بھائی میں نے کوئی غلطی کی تھی؟ میں تھوڑا سا اور اس کو اگر لے کے جاؤں باریکی میں، مثلا فرض کریں سید الشہداء کا کوئی چاہنے والا کربلا میں موجود ہو اور وہ دیکھے سید الشہداء کو پانی نہیں ملا، اولاد طاہرہ کو پانی نہیں ملا۔ مثلا اگر ہماری طرح کوئی سوچنے والا ہو تو وہ سوچے کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی خاطر خدا نے پانی ہم سے روک لیا؟ بعض اوقات ہوتے ہیں ہم لوگ ایسے سوچتے ہیں، کیوں ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں؟ مثلا نعوذ باللہ تعالی میں نے اپنی زندگی میں کسی کی تحقیر کر دی، کسی کی انسلٹ کر دی، اب کیا ہونا ہے؟ میرے پاس ایک قانون ہے، میں مجھے سمجھ میں آتا ہے خدا کا ایک قانون ہے، وہ کیا ہے؟ جو تم دو گے وہی تمہیں ملے گا۔ اب اگر میں نے کسی کی انسلٹ کی ہے تو یہ انسلٹ پلٹ کے میرے پاس آئے گی۔ اچھا اب یہ تو میرے جیسے آدمی کے ساتھ ہے، کوئی اچھا آدمی ہو اور خدا نہ کرے کوئی اس کی انسلٹ کرے، اب وہ کیا سوچے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یا وہ سوچے کہ یہ امتحان ہے؟ تو میں اس کو اس طرح سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی اگر امتحان ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اچھا اگر خدا سزا دے رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا بے صبری دکھانی چاہیے؟ نہیں، پھر بھی صبر کرنا چاہیے۔ اگر خدا امتحان دے رہا ہے تو صبر کرنا چاہیے، اور خدا متعال کی اس امتحان میں استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا خدا سزا دے رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، خدا سے استقامت طلب کرنی چاہیے، ایک چیز اضافہ کر لے، استغفار کرنا چاہیے، معاملے کو صحیح کرنا چاہیے. اچھا اس کے لیے پھر تم کسی سانے کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ پہلے سے کر کے رکھو. یہ انتظار کیوں کروں کہ پہلے کوئی میری انسلٹ کرے پھر میں جا کے ریویو کروں کہ میں نے کسی کی انسلٹ تو نہیں کی تھی؟ بھائی ہر روز یہی کر لو. مثلاً ابھی الحمدللہ ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، فرض کر لیتے ہیں ابھی ہماری زندگی میں ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، کسی نے میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں کیا، کسی نے کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، بھی میری زندگی صحیح گزر رہی ہے، تو کل صبح کیا کروں؟ مشکل نہ ہی آئی اس کا مطلب یہ ریویو نہیں کروں، اپنا استغفار نہیں کروں؟ نہیں، پھر تو زیادہ کروں، پہلے سے تیاری کروں. خود استغفار برکتوں کا سبب ہے. تو میرا خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وجے، کہ آپ اور میں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر یہ کام کرتے رہیں، کسی حادثے کا انتظار نہ کریں. مثلاً ہر روز صبح، جیسے میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہر روز صبح 70 دفعہ استغفار کریں، برکتیں بڑھتی ہیں انسان کی زندگی میں. پرانے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کر لے تو اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی مصیبت آنے والی ہے، خدا ٹال دے گا. اچھا امتحان ہو پھر بھی کوئی مشکل آ جائے تو کیا کریں؟ اپنے ذہن کو ہمیشہ ایک بات سوچتے رہیں، وہ یہ کہ مجھے کوئی کمال، کوئی مقام چاہیے یا نہیں چاہیے، اپنے اندر کوئی ڈیولپمنٹ چاہیے یا نہیں چاہیے. چاہیے تو مشکل آنی ہے، قطعاً آنی ہے. ہمارے پاس کتنی روایتیں موجود ہیں، دسیوں روایتیں، پورے پورے چیپٹرز بنے ہوئے ہیں. جن کتابوں میں روایتوں کو جمع کیا جاتا ہے ان میں پورے پورے چیپٹر بنے ہوئے ہیں. سفینۃ البحار کے اندر ایک مشہور روایت میں ذہن میں آتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ مومن پہاڑ کے اوپر بھی چلا جائے نا تو خدا کسی جانور کو تنگ کرنے کے لیے بھیجے گا، چھپ کے بیٹھ جائے نا تب بھی خدا کسی کو بھیجے گا. کیوں؟ خدا مومن کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے. خدا کے دیے ہوئے مقامات 5-star ہوٹلز کے اندر نہیں رکھے ہوئے، محفوف بالبلاء، اس کو امتحانوں میں رکھا اس نے. مومن امتحان نہ دے، مقام لے لے، کمال لے لے، کیسے ممکن ہے؟ کیوں ملے؟ بھائی ایک آدمی فاسق و فاجر ہے، اس کا کوئی امتحان نہیں ہو رہا. ہاں بالکل صحیح ہے، امتحان ہوگا بھی نہیں، پڑھا رہے اپنے مزے کرے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزے لیتے ہیں، کل انعام جانوروں کی طرح، کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے، آخرت کی نہیں سوچ رہے. تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کھانے دو، پینے دو، پڑھا رہنے دو. مومن کے لیے کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ مومن کے لیے، مومن کو کہتا ہے امتحان لوں گا، سختی میں ڈالوں گا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کو عشق کرتا ہوں، جس سے اس کی میں جان لے لیتا ہوں، اسے میں شہید کرتا ہوں، یہ مومن کا مقام ہے. اچھا اب آپ ایک اور سوال آتا ہے سامنے، یہ بات ہو گئی کہ بھائی انسان کو اپنی زندگی میں استغفار کرنا چاہیے، اپنا ریویو کرنا چاہیے، غلطیوں پہ توبہ کرنا چاہیے. دوسری بات کیا ہوئی؟ مشکلات آئیں گی، مشکلات آنے سے مت گھبرائیں. تیسری بات، مشکلات آئیں تو خدا سے مشکل دور کرنے کے لیے دعا نہ کرے. نہیں کرے، اس میں کیا برائی ہے؟ مشکل آئی ہے، خدا کی طرف سے مشکل آئی ہے، خدا سے عاجزانہ دعا کرے کہ خدایا اس مشکل کو میرے لیے آسان کر دے. تھوڑا سا میں نے لفظ تبدیل کر لیا، دیکھیں شاید آپ نے احساس کیا ہے نہیں کیا. کوئی پوچھتا ہے مشکل کو دور کرنے کے لیے دعا کرے، میں کہوں گا ہاں مشکل کو دور کرنے کے لیے دعا کرے. کس طرح سے؟ کہ خدایا اس مشکل کو میرے لیے آسان کر دے. یہ نہ کہے کہ خدا میرا مجھے امتحان میں نہ ڈال، یہ نہیں کہے. امتحان میں نہیں ڈلو گے تو مقام کیسے ملے گا؟ امتحان میں نہیں ڈلو گے تو پھر تم کسی کمال تک کیسے پہنچو گے؟ کمال ملتا ہی اسی ہے، اس کو ہے جو رنج اٹھاتا ہے. یہ فارسی کا ایک شعر تھا جس کا رزلٹ یہ تھا، اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ جو رنج نہ اٹھائے اسے گنج نہیں ملتا ہے. گنج یعنی خزانہ، رنج اٹھانا پڑتا ہے تاکہ کوئی گنج ملے، خزانہ ملے. اور اس میں ایک اور بہت نفیس پہلو ہے، بہت اچھا پہلو ہے، میں نے بہت کو تھوڑا زیادہ کھینچ دیا، مجھے تو اچھا لگے گا، اب آپ کو پتہ نہیں اتنا اچھا نہ لگے، مجھے تو اچھا لگے گا، میں بھی عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی علی محمد آل محمد.
ہم لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، الحمدللہ، خدا کا شکر پروردگار کا احسان. جو کسی کو چاہتا ہے نا اس کی مصیبت کو بھی چاہنے لگتا ہے، اس کی مصیبت کو بھی سمجھنا چاہتا ہے. وہ جو دعائے مدمہ میں آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ کہ مولا آپ روئیں اور کوئی اور ساتھ نہ ہو، کیوں ایسا ہو؟ ہم آپ کے ساتھ ہوں. اب مثال کے طور پر جو خوبصورت پہلو ہے وہ کیا ہے بھائی، دنیا میں کسی کو کوئی مصیبت آئی، کیا مشکل آئی، بدترین مثلا مشکلات کہوں گا، مثلا کسی کا جوان بیٹا، کسی کی جوان اولاد دنیا سے چلی گئی، اس سخت ترین مشکلات میں سے ایک مشکل، جس پر یہ مشکل آئی اس کو ایک فخر مل گیا، اس نے وہ صدمہ دیکھا ہے جو اہل بیت نے دیکھا. آپ کسی جگہ پہ حق پہ تھے، آپ کے خلاف لوگوں نے مہازرائی کی، آپ کو حق سے محروم کر دیا، آپ کا حق چھن گیا. صحیح ہے، زیادہ زیادہ یہ ہوگا نا کہ حق چھن گیا، اب تمہارا دل تیار ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو سیدہ طاہرہ نے جھیلا ہے، اب تم اس غم کو سمجھ پاؤ گے انہوں نے کیا جھیلا. تو میں کہوں گا یہ مشکلات بری نہیں ہیں، اجر علیحدہ ہے اور دل بھی نزدیک ہوا، یہ تو ایڈڈ بینیفٹ ہو گیا، اضافی فائدہ ہو گیا. استقامت مانگی خدا سے، یہ نہ کہے خدا مجھے مشکل میں نہ ڈال، نہیں مشکل تو آئے گی، شاید مانگو گے بھی کہ نہ ڈالے خدا، اور خدا چاہتا ہوا تو پھر بھی ڈال دے گا. بالکل اس بچے کی طرح جو اپنے بابا سے کہتا ہے مجھے مت اٹھاؤ، مجھے مت اٹھاؤ، مجھے سونے دو، اس کا باپ کہتا ہے اٹھنا پڑے گا تمہیں، پڑھنا پڑے گا، کل فیل ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا. خدا بھی ایسے ہی کرتا ہے. ہم لاکھ خدا سے کہنا خدا ہے کوئی مشکل نہ ڈال، کوئی مشکل، وہ کہتا ہے ڈالوں گا، کیسے نہیں ڈالوں گا، تجھے جنت میں جانا ہے نہیں جانا ہے، جہنم میں جائے گا کیا تجھے اہل. اچھا اب دعائیں بھی کر رہا ہے، خدا ہے مجھے اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. ارے بھائی جب تو اہل بیت کے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہے تو کوئی صدمہ تو اٹھا پہلے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ جو ہم لوگ دعا کر رہے ہیں نا، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، ہمیں سید الشہداء کے پرچم کے نیچے محشور کر، تو بھائی گردن کٹنے کے لیے تیار رہو. پھر یہ جو عاشقان سید الشہداء ہیں، سید الشہداء کے عاشق ہیں، انہوں نے سید الشہداء کی طرح گردن کٹنے کی دعائیں کی ہیں، کہا میرے مولا کی گردن علیحدہ ہوئی تھی، میری گردن کیسے بچے، کیوں بچے. ایسے ایسے عاشق تھے جنہوں نے یہ باتیں نہیں کی کہ مولا میری شفاعت کر دیں گے، مولا مجھے گھر دلا دیں گے، مولا مجھے روزگار دلا دیں گے، نہیں، وہ کہتے تھے میرے مولا پہ جو مشکل آئی ہے میرے اوپر آئے. کتنے ہی لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اللہ کے سامنے یہ دعائیں کی، خدایا تو نے ہمارے مولا کی قبر کے اوپر سایہ نہیں رکھا اتنے دن تک، خدایا ہماری قبروں کو سایہ سے محروم کر دے، دھوپ ڈال اس کے اوپر، کیونکہ مولا کا جنازہ آسمان کے نیچے تھا. لوگوں نے دعائیں کی ہیں، گردنیں کٹی ہیں، مشکلات میں گئے، خوشی خوشی گئے. تو ایسا محترم، مشکلات زندگی کا حصہ ہے، مشکلات سے نہیں گھبرایا جا سکتا، مشکلات آئیں گی تو کیا کریں، خدا اس کو نہ پکاریں، پکارو، اسی لیے تو آئیں گے. قرآن کریم میں خدا نے مطالعہ فرماتا ہے ہم بعض قوموں کو جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ہم انہیں مصیبت میں ڈالتے ہیں، لعلہم یتضرعون، شاید ہمارے سامنے گڑگڑائیں، کیوں گڑگڑائیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. مشکلات آنا بہت اچھی چیز ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور خدا کو پکارنا بھی صحیح ہے، مشکل کو حل کرنے کی بھی دعا کرنی چاہیے. اپنے اندر کیپیسٹی بنے گی جب بھی مشکل آئے، آپ اس طرح سوچنا کیپیسٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ کے اندر اضافہ ہوگا مشکلات سے. اور اس میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی مسئلے کے اوپر بہت پریشان ہو گیا, میرے ساتھ ایک ڈرامہ ہو گیا, ایک کیس ہوا, تو کسی نے میرے ساتھ بہت میرے خیال میں ناانصافی کر دی. میں بہت پریشان ہوا, یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں بدلہ لوں, شاید میں بزدل بھی ہوں تھوڑا سا, بدلہ لینے کی میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی, چاہتا بھی نہیں تھا کہ بدلہ لوں. تو میں حاضر ہوا ایک عالم کے پاس, جاننے والے, ان کے پاس میں گیا, اہل علم کے پاس, ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہوا, اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یقین ہے کہ تم حق پر ہو؟ میں نے کہا کہ 90% سے زیادہ, 100% تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن جتنا مجھے معلوم ہے 80-90% سے زیادہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں حق پر تھا. تو کہا کہ اس کو پتا تھا کہ تم حق پر ہو یا یہ سمجھ رہا تھا کہ تم نہ حق ہو؟ میں نے کہا یہی جو میں نے 15-10% چھوڑا ہے نا, یہ اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ شاید اس کو نہ پتا ہو, لیکن 80% مجھے سکون ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے اور یہ حق پہ نہیں ہے, یہ ناحق میرے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے. میں نے اس طرح کہا, اب اللہ جانتا ہے پرسنٹیج صحیح کیا تھی, مجھے تو یہ لگ رہا تھا. جب میں نے کہا تو کہنے کہ تم ایک کام کرو, اگر تم نے یہاں صبر کر لیا تو خدا تمہیں وہ نصیب کرے گا جو تم نے خواب میں نہیں دیکھا ہو. تمہارے پاس دو راستے ہیں, یا تو چک چک کرو, بک بک کرو, اس کو بد دعائیں دو, نعوذ باللہ ناشکری کرو, بے صبری دکھاؤ, تم انعام سے محروم ہو گئے. اگر تم نے صبر کر لیا, اللہ کی تقدیر کے اوپر خاموش ہوئے, چونکہ معاملہ میری ذات کا تھا, دین کا معاملہ نہیں تھا, دین کا معاملہ ہوتا تو اٹ جاتا میں, پھر اسے لڑ بیٹھتا, میرا معاملہ تھا کہ اگر تم اپنے معاملے سے گزر گئے نا تو پھر تمہیں وہ خدا دے گا جو تم سوچ نہیں سکتے. میں نے اس طرح سے کہا. اب اس میں ایک واقعہ بھی ہے, بڑا عجیب سا واقعہ ہے, ممکن ہے کوئی غلط مطلب نکال لے, لیکن میں رسک لے رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک عارف کا واقعہ ہے, اللہ والے. تو وہ عارف جو تھے ان کے ساتھ ایک مشکل تھی, بہت معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا سا عوامی سا واقعہ ہے, ان کے ساتھ ایک مشکل تھی. اور وہ مشکل یہ تھی کہ ان کی بیوی تو خوش اخلاق تھی, لیکن جو ان کی ساس تھی وہ بہت بد اخلاق تھی, اور اس نے ان کی زندگی عذاب میں کی ہوئی تھی. اچھا, یہ جو عارف آدمی تھے, یہ حلال کمانے والے, کام کے اعتبار سے موچی تھے, کام کے اعتبار سے ایسے تھے. تو لوگ لاتے تھے جوتے, جس کو وہ سمجھتے تھے کہ اس میں پیسے دینے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو کام مفت میں کر دیتے تھے, تو پیسے کم ہوتے تھے. تو کبھی گھر پہنچتے تھے, پیسے کم ہوتے تھے, تو وہ جو ان کی ساس تھی وہ بہت چلاتی تھی, ان کو بہت افسوس ہوتا تھا کہ بھائی میری بے عزتی کرتی ہے یہ. بہت بیچارے تکلیف میں تھے. ایک دن بہت زیادہ تکلیف میں آئے تو اپنے استاد کے پاس گئے, استاد سے کہا کہ میں اپنی بیگم کو طلاق دینا چاہوں. اس نے کہا کہ ان کے استاد نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس میں کیا خرابی ہے؟ کہا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن اس کی ماں بہت ہی بدتمیز عورت ہے, اور یہ زندگی اس نے میری عذاب کر دی ہے, اور وہ میری بیوی بھی کچھ نہیں بولتی کیونکہ وہ اس کی ماں ہے. میں بھی نہیں چاہتا کہ میں اس سے لڑوں, لیکن اب مجھ سے برداشت سے باہر ہو گیا ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں, تم طلاق نہیں دے سکتے چونکہ تمہاری بیوی کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو کہا میں کب تک پھر یہ برداشت کروں؟ تو گویا استاد نے کہا کہ ایسا کرو, ایک دو دن اور برداشت کرو, پھر بعد میں آنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ گئے, وہ جب گئے تو وہ خاتون پھر کھڑی تھی, اور اس نے خوب دوبارہ ان کو گالیاں دہرانا شروع کر دیں, الٹی سیدھی باتیں. تو یہ استاد کی بات پہ کہ دو دن برداشت کر لو, گھر سے باہر نکل گئے. کہا اب استاد نے کہا دو دن برداشت کر لو تو میں ٹھیک ہے برداشت کرتا ہوں, گھر سے باہر نکلے. گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا, جیسے گلی میں آئے تو دیکھا جیسے ان کا جیسا ایک آدمی سامنے کھڑا ہے, ان کا جیسا ایک آدمی سامنے کھڑا ہے, اور ان کی ساس کی جیسی ایک عورت سامنے کھڑی ہے, اور وہ جو عورت ہے وہ ان کو وجود پہ تیر مار رہی ہے, زوردار تیر مار رہی ہے. انہوں نے دیکھا کہ وہ جہاں تیر لگتا ہے جسم میں وہ جگہ نورانی ہو جاتی ہے. انہوں نے غور سے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے, کہ وہ جو ساس نظر آ رہی تھی وہ ان کو تیر مارتی تھی، جہاں تیر لگتا تھا ان کا جسم نورانی ہو جاتا تھا. یہ سمجھ گئے، یہ جو استاد نے کہا تھا نا دو دن رک جاؤ، یہ دکھانے کے لیے کہا تھا کہ میں تمہیں یہ دکھا دوں گا کہ یہ جو عورت تمہارے ساتھ کر رہی ہے اس سے تمہیں کیا ملے گا اگر صبر کرو. ہم لوگ کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، اگر انسان صبر کرے. دین کے معاملے میں نہیں کہہ رہا کوئی دین میں بدعت کرے میں صبر کروں، کوئی دین میں انحراف کرے میں صبر کروں، کوئی دوسرے کے گلے کاٹے میں صبر کروں، اس کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اپنی باتیں کر رہا ہوں. اگر خدا نہ کرے گھر کے اندر کوئی ہے کہ جو مثلاً بد اخلاق ہے، کوشش کریں خوش اخلاق ہو جائے، اچھا بیہیو کریں، دعا کریں، یہ کریں وہ کریں، اب بھی بد اخلاق ہے کچھ نہیں کر سکتے. حق بھی ہے اس کا، کوئی ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، جو کچھ بھی ہے، صبر کرو، صبر کرو. صبر کرو گے کیا ہوگا؟ پھر انعام ملے گا، پھر انعام بہت ملے گا. اور یہ ہم لوگوں کی زندگی ہے، ہر چیز آئیڈیل نہیں ہو سکتی. میں ایک دعا بہت اچھی دعا آپ کے لیے لے کر آیا تھا عرض کرنے کے لیے، یہ دعا مولا کے صحیفہ سجادیہ میں ساتویں دعا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد واجل فرد
باواز بلند صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد واجل.
یہ ساتویں دعا ہے، اور میرے خیال میں جو ہمارے پاس ترجمہ موجود ہے آپ لوگوں کے پاس ہمارے پاس گھروں میں، اس میں بھی یہ ساتواں نمبر ہی ہے. اس میں شروع میں لکھا ہے کسی بھی اہم کام کے پیش آنے، مصیبت کے نازل ہونے، رنج و غم کے موقع پر آپ یہ دعا پڑھتے تھے، امام یہ دعا پڑھتے تھے. بہت اچھی عربی ہے امام، آپ کو پتہ ہے اہل بیت کی عربک بہت زبردست عربک ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک لطف، اپنا ایک حسن ہے. یا من تحل به عقد المکاره، اس طرح کر کے یہ دعا شروع ہوتی ہے، بہت نفیس دعا ہے. اس کے ترجمے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تقریباً تین چار لائنیں گزارنے کے بعد امام نے ارشاد فرمایا، خدایا فرمائے، اللہ کی حمد و ثنا فرمائیے، خدایا تیرے ہی ارادے سے تمام چیزیں چل رہی ہیں، وہ تیری مشیت کے بلا کہے پابند ہیں. خدا وہ کہنا نہیں پڑتا، وہ اس نے کہا ہے قرآن کریم میں کہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكن. اس کا کام ایسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو، تو وہ ہو جاتی ہے. پریکٹیکلی خدا کہتا نہیں ہے، کن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، خدا کہتا نہیں ہے. خدا ارادہ کرتا ہے، کہنے وینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر تھوڑی ہے کہ وہ حکم نامہ جاری کرے گا، فرمان لکھے گا، اس کے نیچے سائن کرے گا، او غلطی سے اسٹیپ نہیں لگی، یہ سب نہیں ہے. خدا ارادہ کرتا ہے بنے، خب بن گیا، ختم. فرمایا امام نے کہ وہ کون ہے خدا؟ فرمایا کہ تیری یہ تمام کائنات کیا ہے؟ تیری مشیت کی بلا کہے پابند ہے، تیرے ارادے کے سامنے بغیر منع کیے ہوئے رکی ہوئی ہے. خدا کسی کو روکنا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ رکو. نہیں، کیوں کہے؟ اس کا ارادہ کافی ہے، نہ کہنے کی ضرورت ہے کروانے کے لیے، نہ روکنے کی ضرورت ہے روکنے کے لیے، ارادہ کافی ہے اس کا. تو ہی ہے جسے امور میں پکارا جاتا ہے، تو ہی ہے جس سے مشکلات میں پناہ مانگی جاتی ہے. کوئی مصیبت تیرے بغیر دور نہیں ہو سکتی، کوئی مشکل تیرے بغیر حل نہیں ہو سکتی. اب امام نے اپنی مشکل کو بیان کیا ہے، اب ظاہر ہے امام کے لیے تو مشکل ہے، ہماری مشکل کو حل کرنے کے لیے کہا ہے. فرمایا کہ خدایا اس وقت میرے اوپر وہ مصیبت نازل ہو گئی ہے جس کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا. لہجہ دیکھیے، اپنی مظلومیت کا اظہار کیا امام نے. اچھا، یہ دعائیں انسان ہر مشکل پہ پڑھے بھی نہیں. واقعاً کوئی مشکل ہونا جس کو کہنے میں خدا کو سچائی نظر آئے، میرا پین کھو گیا، میں یہ ہو گیا، اس نے کیا پڑھا. چھوٹی چھوٹی مشکلات پہ یہ دعا پڑھنے کی، یا من خد لو، نہیں، کوئی بڑی کوئی مشکل آ جائے اس کے اوپر آ کے انسان یہ پڑھے. فرمایا کہ اے خدایا میرے اوپر وہ مصیبت نازل ہوئی ہے جس کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے، اور وہ آفت پڑی ہے جس کی سنگینی نے مجھے عاجز کر دیا ہے، میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا تو نے ہی اسے اپنی قدرت سے وارد کیا ہے. مشکل کہاں سے آئی ہے؟ خدا کی طرف سے. چاہے سزا میں آئیے چاہے امتحان میں آئیے، آئی خدا کی طرف سے. یہ توحید ہے. مشکل خدا کی طرف سے آئی ہے، چاہے سزا میں آئیے چاہے امتحان میں آئیے. سزا میں آئیے تب خدا لایا ہے اور خیر لایا ہے تاکہ یہیں پہ سزا دے. امتحان میں لایا ہے تب خدا لایا ہے اور خیر لایا ہے، بھلائی لایا ہے. خدا کی لائے میں کوئی برائی نہیں. فرمایا کہ تو ہی اپنی قدرت سے لایا ہے اور تو ہی اپنی طاقت سے اس کا رخ میری طرف موڑ دیا ہے. تو نے اس کا رخ میری طرف موڑا ہے. اب اس کو نکالنے والا، اس کو موڑنے والا، بند دروازوں کو کھولنے والا، کھلے رستوں کو بند کرنے والا، مشکلات کو آسان کرنے والا، بے سہارا کی امداد کرنے والا، تیرے سوا تو کوئی نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ تو ہی ہے. تو ایک مشکل میرے اوپر لایا ہے جس نے مجھے عاجز کر دیا ہے. تو ایک مشکل میرے اوپر لایا جس نے میری کمر توڑ دی ہے. خدا ہے میں شکوا نہیں کروں گا کہ تو کیوں لایا ہے، لیکن کیا مانگا ہے؟ توحید کا اظہار کیا. اس کے بعد فرمایا اے اللہ نبی اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میرے لیے اپنے کرم سے سکون کا دروازہ کھول دے، مشکل میں سکون دے دے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. امام نہیں کہہ رہے خدایا مجھے مشکل نہ دے، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ سکون دے. میں کیوں بے چین ہوں جب کہ تو میرا خدا ہے؟ کیوں گھبراؤں جب کہ تو دیکھ رہا ہے؟ امام یہ سکھانا چاہ رہے ہیں، توحید، محض توحید. خدایا تو دیکھ رہا ہے، سکون دے، بے سکونی نہ دے، سکون کا دروازہ کھول دے. میری خاطر اپنی قوت سے رنج و غم کا زور توڑ دے. نہیں کہا مشکلات کو ختم کر دے، مشکلات آئیں گی. رنج و غم کا زور توڑ دے، سکون کا دروازہ کھول دے، رنج و غم کا زور توڑ دے. میں نے جس بات کی فریاد کی ہے اس کے لیے اپنی بہترین نظر عنایت فرما، اور جس کا سوال کیا ہے اس میں بہترین سلوک فرما. مجھے اپنی طرف سے رحمت اور خوشگوار سکون عطا فرما اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ تعلیم فرما. یہ توحید ہے، اور یہ صرف امامت ہی سکھا سکتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ تم مشکلات سے مت گھبراؤ، مشکلات خدا کی طرف سے، خدا بہتری چاہتا ہے. وہ مشکلات بھیجے گا تو بہتری کے لیے بھیجے گا. خدا سے سکون طلب، خدا سے آرام طلب کرو. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جو انسان سکون کے اوپر صبر دکھائے، آرام دکھائے. آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی آیت اللہ بہجت کے استاد تھے. آیت اللہ بہجت کیا تھے؟ وہ جو قرآن کریم کا ایک لہجہ ہے نا، یہ بعض اوقات عرب میں شعرا بھی استعمال کرتے ہیں اور ادبا بھی استعمال کرتے ہیں، علماء بھی استعمال کرتے ہیں. قرآن فرماتا ہے نا مثلاً لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو آیت اللہ قاضی طباطبائی کے لیے کسی نے لکھا تھا وما ادراک ما القاضی، تم لوگوں کو کیا پتہ کہ قاضی طباطبائی کون ہے؟ قاضی طباطبائی کے لیے، سید علی قاضی طباطبائی، ان کے لیے امام خمینی نے لکھا تھا یہ توحید کا پہاڑ تھے، توحید کا پہاڑ تھے. یہ جو توحید کا پہاڑ تھا نا، یہ بہت غریب آدمی تھے. ان کے پاس گھر چلانے کے لیے، خرچہ چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا. توحید کا پہاڑ تھے آیت اللہ دستغیب، آیت اللہ بہجت جیسوں کے استاد تھے. معنوی طور پر اتنے مضبوط تھے، اتنے مضبوط تھے کہ کبھی کبھی کسی کو توحید سکھانے کے لیے جب اپنی حرکتیں کرتے تھے تو وہ کائنات میں تصرف کر لیا کرتے تھے عجیب و غریب طریقے سے. خود اتنے بے بس ظاہری طور پر تھے کہ کرایہ دار ہونے کے ناطے گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے. یہ عالم تھا ان کا. تو ایک دن آ رہے تھے گھر کی گلی میں، جو داخل ہوئے تو دیکھا گھر کا سامان گلی میں پڑا ہوا اور اہل خانہ بچوں سمیت گلی میں بیٹھے ہوئے. تو ان کے ساتھ جو شاگرد تھا اس نے پوچھا استاد یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے گھر کا سامان باہر پڑا. مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے گھر کا سامان باہر پڑا. تو کہا یہ استاد یہ کیوں ہوا؟ کہا اب جو جملہ کہا نا وہ بڑا عجیب جملہ ہے. کہا خدا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا انسان بن گیا ہوں کہ میرے اوپر اس مشکل کا اثر نہیں ہوگا. کہا یہ یعنی کیا سمجھایا؟ کہا یہ خدا مشکل لایا ہے نا. خدا مشکل کیوں لایا؟ خدا یہ مشکل میرے سر پہ لایا ہے. اور دوسری طرف سے فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو خدا مجھے اتنا بڑا دیکھ رہا ہے کہ میرے اوپر اس مشکل کا اثر نہیں ہوگا. کہا خدا سمجھ رہا ہے میں اتنا انسان بن گیا ہوں کہ میرے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا. ہنستے رہے. تو اس نے کہا استاد کیا ہوگا؟ تو کچھ نہیں ہوگا, یہ بھی گزر جائے. اسی طرح ان کا بچہ ایک دفعہ فوت ہو گیا. تو بچہ فوت ہو رہا تھا, لوگ پریشان بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر, کہاں لے آؤ جاؤ طبیب کو لا رہا ہے ادھر ادھر. مسکراتے رہے دیکھتے. لوگوں نے کہا آپ کو کوئی اثر نہیں ہوا؟ کہا نہیں. خدا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ بھی جھیل لوں گا, میں جھیل لوں گا. یہ توحید ہے. بے حس نہیں ہیں یہ لوگ, کوئی یہ نہ سمجھے بے حس ہیں, کوئی یہ نہ سمجھے ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا انسان نہیں, نعوذ باللہ تعالی. دل کے بہت اچھے لوگ ہیں لیکن توحید ہے, صبر کرتے ہیں. ہم لوگ ایسے نہیں ہیں, ہمیں سیکھنا پڑے گا. یہ دعا ضرور پڑھیے گا, یا من لہو قد المکار. آگے آتے آتے اس میں اتنا خوبصورت جملہ ہے, وقت ختم ہو گیا. کل اگر موقع نصیب کیا خدا نے, شب جمعہ ہے واقعا, پروردگار نصیب فرمائے, گھر میں جا کے پڑھ لیجیے گا, بہت نفیس دعا ہے. اور کبھی انسان مشکلات میں آئے اس دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اور مولا چہارم امام چہارم کو سوچتے ہوئے پڑھیں, تو آپ کو اور مجھے زندگی آسان لگنے لگے گی. زندگی کی سخت ترین سختیوں میں جب کوئی انسان آئے تو اہل بیت کو سوچ لیا, انہوں نے جو کچھ سہا, جو کچھ اٹھایا, اس کا کتنے فیصد مشکل ہمارے پاس آئے, وہ کس مقام پر تھے اور کیا کیا سہتے تھے. کوئی میرے ساتھ کتنا غلط کرے تو اس کا 5% بھی نہیں ہوگا جو اہل بیت کے ساتھ ہوا, جو ستم ان کے ساتھ ہوئے. آج جو شب جمعہ ہے, اور چونکہ شب مغفرت کی شب ہے, اہل بیت اطہار کے نام سے منسوب ہے, اور اس وقت مصائب میں اگر میں اپنے ذہن سے طے کر رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے جیسے ہم نے سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھنا چاہیے, ان کے ذاتِ مصائب کا مجسم پیکر. خود امیر المومنین کی ذات مظلوم, اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات وہ بھی مظلوم. امیر المومنین نے جو کچھ برداشت کیا, جو کچھ بی بی نے برداشت کیا, وہ سب کیا تھا اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے مل کر ہماری ہدایت کے لیے کتنی مشکلات برداشت کری. ایک دفعہ امیر المومنین بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے نبی کی بیٹی, اب میرا حال یہ ہے کہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو کوئی مجھے جواب نہیں دیتا. امیر المومنین تنہا رہ گئے تھے, سارے دنیا کے نفس پرست ایک ساتھ ہو گئے تھے, اور امیر المومنین کو اس طریقے سے گوشہ نشین کر دیا. اس عالم میں بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا امیر المومنین کو دلاسہ دیا کرتی تھی. وہ جو مشہور معروف واقعہ پیش آیا جس میں وہ لعین گھر کے اندر آئے اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے اوپر حملہ کیا, اس موقع پر امیر المومنین کے جذبات کو کوئی سمجھنے کی کوشش کر. یہ صبر کے امام ہیں, وہ صبر کی ملکہ. امیر المومنین کا واقعہ بیان کرتے ہیں, کہیں سے گزر رہے تھے, دو تین لوگ شاید بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ امیر مومنین سے کہا کہ آپ بھی بیٹھ جائیے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں سخت وقت کون سا ہوتا ہے. اس نے پوچھا تمہارے لیے سخت وقت کیا تھا؟ تو اس نے بتایا بس مجھے پیسے کی ضرورت تھی، کوئی مجھے پیسہ نہیں دیتا تھا، میں ایک ایک کے دروازے پہ جاتا تھا پیسہ لینے کے لیے. کہنے لگا یہ میری زندگی کا بہت سخت وقت تھا. ایک اور نے کہا کہ ایک دشمن نے مجھے للکارا اور میں چاہتا تھا کوئی میرا ساتھ دے، کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا تھا، میں اکیلا رہ گیا، میری زندگی کا بڑا سخت وقت تھا. تو ان لوگوں نے امیر المومنین سے کہا کہ ابو الحسن آپ بتائیے آپ کی زندگی کا سخت وقت کون سا. راوی کہتا ہے امیر المومنین نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اجنبی نہ سنتا ہو، اور فرمایا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکتے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا امیر المومنین نے کیوں شمشیر نہیں نکالی، اور نبی خدا سے وعدہ کیا ہوا تھا، اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں صبر کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا تھا علی صبر کرنا. چل سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، بس آگے انسان کیا جرات کرے کہنے کے لیے. علی جیسا شمشیر بے دست صاحب ذوالفقار صبر کر رہا ہے، اور بنت رسول اللہ کو تماشا لگا کے. آج میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ کتنا صبر کا مقام تھا، لیکن ذرا سا اس میں دیکھنا ایک عجیب پہلو ہے. وہ کیا، ایک طرف تو بی بی صبر فرما رہی تھی، دوسری طرف امیر المومنین صبر کر رہے تھے، اور سب سے خطرناک پہلو کیا ہے، بی بی زینب دیکھ رہی تھی. امام حسن دیکھ رہے تھے، امام حسین دیکھ رہے تھے، یہ بچے گھر میں تھے جب یہ دو ماں باپ اس مشکل سے گزر رہے تھے. اس خاندان نے عجیب مشکلات اٹھائی ہیں، اس خاندان کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. اور اس کے بعد یہ تو وہ تھا جو امیر المومنین نے دیکھا اور صبر کر لیا. بس اگلی روایت ذرا اس کو سننا کہ امیر المومنین نے بی بی ام سلمہ کو کہا کہ ام بی بی اسماء بنت امیس سے کہا کہ اسماء ان امام حسن حسین کو اور بچوں سے کہو کہ ماں کے رونے پر، ماں کے مرنے پہ زیادہ اونچی آواز میں نہیں رو، ورنہ ماں نے وصیت کی ہے کہ کوئی غیر نہ آئے. تو بچوں سے کہا کہ آہستہ آہستہ رونا، اونچی آواز میں نہیں رونا. بس امیر المومنین کے اوپر ایک وقت آیا، خود اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا. اسماء تشریف لائیں، کہا علی آپ نے تو خود کہا تھا کہ اونچی آواز میں بس رونا. جو اب جب آپ نے اتنا گریا کیا ہے، تو اب امام حسین کے غم کو بھی بیان کر دوں آپ کے سامنے. بس وہ وقت آیا جب امیر المومنین نے بچوں سے کہا کہ ماں سے الوداع کر لو، امام حسین نزدیک آئے اور کہا میں الوداع نہیں کروں گا، میری ماں مجھے الوداع کرے گی. امیر المومنین سے روایت ہے، خدا کی قسم فاطمہ کے کفن کے بند ٹوٹے، ان کا ہاتھ برآمد ہوا، حسین کو اپنے وجود سے لگا لیا اور ایک ندا غیبی آئی، اے علی بچے کو ماں سے علیحدہ کرو. اللہ اللہ القوم الظالمین. خدا ہے جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے خدا یا پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. پرچم قرآن و اہل بیت کو مزید عزت مزید سربلندی نصیب فرما. خدا یا ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. ان کے فرزند اور وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.